السلام علیکم. پاکستان میں صد رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. چین نے کہا ہے کہ بیجنگ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع کرنے کا خواہاں ہے. چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے یہ بات افغان ہم منصب حنیف اتمار کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہی ہے. دوسری جانب امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے بدھ کو کابل میں ہونے والے ایک حملے میں افغان دانشور عبدالباقی امین کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں امین کی موت ایک افسوسناک بات ہے جو ان کے بقول افغان عمل کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. خلیل زاد کے بقول تمام فریقین تشدد میں کمی اور فوری طور پر بین الافغان مذاکرات شروع کر کے ڈاکٹر امین کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول بات چیت میں تاخیر کا اب کوئی جواز نہیں ہے. ادھر افغان حکومت کے ذرائع نے طلوع نیوز کو بتایا ہے کہ بین الافغان مذاکرات اس کے 3 روز بعد شروع ہوں گے، جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان متنازع قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا. امن کے امور کی وزارت نے جمعرات کو روز بتایا کہ متنازع طالبان قیدیوں اور طالبان کے زیر حراست افغان حکومت کے اہلکاروں کی رہائی کے بارے میں مشاورت آگے بڑھ رہی ہے. قیدیوں کے اس تبادلے کے بعد افغان حکومت طالبان گروپ کے ساتھ مذاکرات شروع کرے گی. پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا وائرس کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اور ملک میں مصدقہ کیسز میں سے 93% صحت یاب ہو چکے ہیں. وزارت صحت کی معاونت سے کی جانے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 11% پاکستانیوں میں کورونا وائرس کے خلاف حفاظتی قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے. ماہرین صحت اس بات سے متفق ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں کورونا وائرس سے کم شرح اموات اور جلد صحت یابی کی وجہ پاکستانیوں میں موجود قوت مدافعت ہے. سندھ میں اپوزیشن جماعتوں نے صوبہ دارالحکومت کراچی میں نئے ضلع کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس عمل کا مقصد کراچی کے عوام کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنا اور صوبے میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں جیت کی راہ ہموار کرنا ہے. تاہم سندھ حکومت نے اقدام کو مکمل طور پر انتظامی فیصلہ قرار دیتے ہوئے اس پر اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کیا ہے. ادھر انتظامی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چنئی اضلاع کا قیام انتظامی معاملہ ہے، مگر سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ماضی میں خراب کارکردگی کی بنیاد پر فیصلے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں. نئی دہلی نے پاکستان میں سزائے موت کے منتظر مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی نظر ثانی کی اپیل کا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی بھارتی وکیل کی نامزدگی کا مطالبہ کیا ہے. یہ بھارت کی نئی مانگ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اگست کو اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ عدالت میں کلبھوشن یادیو کا دفاع کرنے کے لیے وکیل مقرر کرنے کا ایک اور موقع بھارت کو دیا جانا چاہیے. پاکستان نے بھارت کو اس معاملے میں قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی پیشکش کی ہے. اس معاملے کی اگلی سماعت 3 ستمبر کو ہوگی. امریکہ کا بحری بیڑا یو ایس ایس ہرشل ووڈی ولیمز یونانی جزیرے کریٹ پہنچ گیا ہے، جہاں نیٹو کے رکن ممالک یونان اور ترکی کے درمیان مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے حقوق سے متعلق کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے. اس سے قبل ترکی کی جانب سے زیر سمندر تیل اور گیس کی تلاش کے اقدامات کی حفاظت کے لیے اس سمندری علاقے میں بھیجا جانے والا جنگی جہاز 12 اگست کو یونانی جنگی جہاز سے ٹکرا گیا تھا. امریکی حکومت نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑا کریٹ میں کب تک رہے گا. تاہم قبرص کے وزیر خارجہ نیکوس کرسٹو ڈولیڈس کا کہنا ہے کہ یورپین یونین اور علاقے کے دیگر ممالک کی فوجیں بھی اس خطے میں پہنچنے والی ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل یورپین یونین کی موجودہ چیئرپرسن کی حیثیت سے یونان اور ترکی پر زور دے رہی ہیں کہ وہ سمندری علاقے میں توانائی کے حقوق کے حوالے سے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں. جرمنی نے ترکی پر پابندیاں عائد کیے جانے سے اختلاف کرتے ہوئے ترکی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ متنازع سمندری علاقے سے فوجی بحری جہاز واپس بلا لے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे, पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब ने भी इसराइल को तस्लीम करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप पर उम्मीद के नया मुआहदा मुस्लिम दुनिया को करीब ले आएगा। पाकिस्तान के वजीर खारजा का चीन का दो रोजा दौरा, उनके अपने बकौल बेहद अहम दौरा है। फौज के सरबराह के सऊदी अरब के दौरे के फौरन बाद के इस दौरे की अहमियत, इस पर नफी साउद भाई की पाकिस्तान और भारत से माहिरीन से गुफ्तगू। अगला सेगमेंट मुदस्सरा मंजर मॉडरेट करेंगी और वो बात करेंगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पर, जो कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान में मजीद बेरोजगारी का खदशा जाहिर करती है, मगर हुकूमत पर एतमाद के बुरा वक्त गुजर चुका, रोजगार के मौके पैदा होने वाले हैं। अगले सेगमेंट में बात करेंगे अमरीकी सियासत पर, सियासी तकसीम कैसे कम हो सकती है, और आखिर में स्पोर्ट्स, बाबर आजम का मुनफरिद एजाज, तीनों फॉर्मेट्स में पहले 5 नंबरों में शामिल दुनिया के वाहिद खिलाड़ी। उधर कप्तान अजहर अली का इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी साउथैम्पटन टेस्ट में तुर्क ड्रामा अर्तुगरल से मुतासर होकर मैदान में उतरने का बयान, ऐसा बयान उन्हें क्यों कर देना पड़ा, इस पर बात करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम जहां रंग, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मशरिक वस्ता की सूरत हाल पे, खासतौर पे जब गुज़श्ता हफ्ते एक अहम पेशरफ्त हुई जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के रेफरेंस में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, और अब तवक्को है कि किसी भी वक्त दोनों ममालिक की क्यादत यहाँ वाइट हाउस के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में बाकायदा सफारती ताल्लुकात इस्तवार करने के मुआहदे पर दस्तखत करेगी। उसके साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान टेलीफोन रबते बहाल हो चुके हैं और सिक्योरिटी ऑफिशल्स की मुलाकातों का भी रिपोर्ट हुआ है। अब ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने इस इम्कान का इजहार किया है, ये इम्कान जाहिर किया है अपने एक ट्वीट में, अपने एक बयान में, कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुक कायम कर लेगा, जबकि सऊदी अरब ने पहली बार इस सूरत हाल के बाद वाज अंदाज में ये कहा है कि फ़लस्तीन में क्याम अमन तक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। सदर ट्रंप ने बुध को व्हाइट हाउस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए, और एक सवाल यही था सऊदी अरब के रेफरेंस में, तो उनका कहना यह था कि वो इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसमें सऊदी अरब की शमूलियत की भी तवक्को रखते हैं। उनका कहना था कि उनकी तवक्को है इस बारे में कि रियाज डेवलपमेंट करेगा, आगे बढ़ेगा। 13 अगस्त को जो मुआहदा हुआ बतौर सालिस, उसमें किरदार अदा किया अमरीका ने, और पहली बार बुध ही को सऊदी अरब का इस पर रद्दअमल सामने आया, और इस रद्दअमल में वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान उन्होंने फ़लस्तीन के तनाज़े के हल तक इसराइल के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात के क़याम के इम्कान को मुस्तरद किया है। इस सिचुएशन पे हम बात करते हैं, एनालिसिस लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, और इसके साथ साथ वो इस्लामाबाद के अंदर थिंक टैंक को हेड करते हैं। डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वाशिंगटन बेस्ड हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, आप बताइएगा सऊदी अरब के की वजाहत बुध को, और सर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये तवक्को कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेगा, उस खित्ते में क्या कुछ हो रहा है, वाशिंगटन किस हद तक कहना चाहिए कि ड्राइविंग सीट पे है, या वाशिंगटन के मफादात उस खित्ते में किन किन मुल्कों के मफादात के साथ मिलते हैं?
सारा सिलसिला है जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल के साथ मुआहदा, तो ये अब एक और मुल्क आ गया है जिसने इसराइल से सफारती और इक्तसादी ताल्लुकात का इरादा किया है और उसका मुआहदा किया है। पहले सबसे पहले मिस्र, उसके बाद उर्दुन, उसके बाद ये मुत्तहिदा अरब अमारात अब आया है, और कई ऐसे कतर है या ओमान है जिनकी तजारत इसराइल में मौजूद है। तो मशरिक वस्ता में जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल वहां पे काफी तब्दीली आ, और अमरीका के दबाव की वजह से ये जो अरब ममालिक हैं ये अमरीका से जो उनको मुख्तलिफ और फायदे हो सकते हैं
जी।
उसके तो से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, और सऊदी अरब के वजीर खारजा ने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है, तो मैं नहीं समझता कि अभी फिलहाल سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا, لیکن آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ کہا نہیں جا سکتا, اور بہت سی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں جو کہ پہلے غیر متوقع.
جی امبیسڈر صاحب, آپ کی آواز تھوڑا سا کم ہوئی, اگر سگنل کسی جگہ بہتر ہو. ڈاکٹر زہد بخاری صاحب, آپ کی رائے لینا چاہوں گا اس موو کی جانب. ایک تو یہ خیال کیا جاتا ہے, اگر ہم ایکسپرٹس اور پولیٹیکل کمنٹیٹرز انٹیلیجنشیا کی جانب دیکھیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بہت قریبی تعلقات ہیں, اور وہ سعودی عرب یا ریاض کی مرضی کے بغیر کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا, اور یہ دونوں ملک ایسے ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. سو یہ جو سعودی عرب کی اب وضاحت آئی ہے, کتنی کہنا چاہیے کہ ایک کنوکشن آپ کو اس میں نظر آتی ہے, اور کیا فیوچر روڈ میپ آپ کے سامنے لے کے آتی ہے؟
جی بہت شکریہ. صرف خیال آ رہا یہ کی جا سکتی ہے, جو یہ بات آپ نے بڑی صحیح کی, بڑے معنی خیز ہے کہ جب یہ اعلان کیا گیا امریکہ سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں, تو سعودی عرب کی طرف سے کوئی بھی رسپانس آنے میں کافی دن لگے ہیں, اور درمیان میں کئی ایکٹیویٹیز بھی ہوئی ہیں. تو میرا گمان یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کو بھی اصل میں بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف امت مسلمہ کا, چونکہ حرم شریف وہاں ہے, حرمین شریف وہاں پہ ہیں, تو امت مسلمہ کا قائد ہونے کے لحاظ سے بھی اسے کچھ رول پلے کرنا ہے, اور پھر وہ جو نئے رجحانات ہیں محمد بن سلمان کے آنے کے بعد, اور وہ جو ماڈرنائز ہونا چاہتے ہیں, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, اور پھر ایران کے ساتھ جو مخاصمت ہے, اور ترکی کے ساتھ بھی, تو اس سب میں ایک بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے انہیں. اور اسرائیل کے معاملے میں آج تک جو ان کے سٹینڈ رہے ہیں ہسٹوریکلی ان کی پچھلی ساری حکومتوں کو, تو میرا خیال اس معاملے میں انہیں کچھ وقت بھی لیا, اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے کیلکولیشن کی, تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس وقت تک ابھی تک مسلمان ممالک یا مسلمان کے جو عوام ہیں پوری دنیا میں, وہ ابھی تک اس کے لیے راضی نہیں ہے. تو انہوں نے جا کے جرمنی میں جا کے اس کی باقاعدہ وضاحت کی کہ ابھی ہم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطین کا اسٹیٹ نہیں بنتی.
امبیسڈر نقوی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ جہاں پہ بہت ایک طرح سے نئی صف بندیوں کی جانب ایکسپرٹ اشارہ کر رہی ہیں, اور ایک بڑی تبدیلی متحدہ عرب امارات کی صورت میں سامنے آ سکی ہے, بھلے اب سعودی عرب اس کو مسترد کر رہا ہے, لیکن آگے چل کے اگر فلسطینی تنازع کے حل کا بھی کوئی امکان ہے, جس میں امریکہ میڈیٹ کرے اور اسرائیل سے بھی کہے کہ اس ایشو کو ختم کیا جائے تاکہ پورے خطے میں استحکام آئے, اور تمام ملکوں کے یا تمام اتحادیوں کے جو مفادات ہیں ان کو سیکیور کیا جا سکے؟
صاحب میں تو اس میں کوئی ایسی مثبت ڈیولپمنٹ ابھی نہیں دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ ابھی قبل از وقت ہے, یہ پری میچور ہے. اگر آپ اس پہ سوچیں کہ فلسطین کا کوئی حل نکل آئے گا, اور معاہدے جو ہوتے ہیں نا وہ بعض ہوتے ہیں, بعض چلتے ہیں, بعض آگے بڑھتے ہیں, بعض نہیں آگے بڑھتے ہیں, بعض تو ردی کی ٹوکری میں بھی پھینک دیے جاتے ہیں. میں موجود تھا واشنگٹن میں جب میں اپنے مشن ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھا, تو جب 1992 میں پریزیڈنٹ کلنٹن نے اسحاق رابین اور رفات کے درمیان معاہدہ کروایا تھا وائٹ ہاؤس میں, تو وہ ایک بہت بڑا فنکشن تھا, اس میں میں بھی موجود, تو وہ معاہدہ کہاں جا گئی. اچھا اس طرح بہت سے معاہدے ہوئے ہیں فلسطین کے حقوق کے, اور ابھی کوئی صفات نہیں بنے گی, یہ بڑا وقت لگتا ہے اس میں. اور پہلے متحدہ عرب امارات بھی اس کو فرق سے دیکھے گا, ویسے تو مصر کا بھی معاہدہ ہوا ہوا ہے, جارڈن کا بھی, اردن کا بھی ہوا ہوا ہے. میں اردن میں سفیر رہا ہوں پاکستان کا, اور اردن اور اسرائیل کے درمیان کوئی ایسی طرف جوشی نہیں پیدا ہوئی ہے, نہ ہی حالات اس وقت ہیں.
امبیسڈر صاحب, اگر ہم کل کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا حوالہ دیں, تو اس میں تو وہ اس حد تک پر امید ہیں کہ ایران بھی آگے چل کے اس معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے.
ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ایران کا کوئی بھی امکان ہے اس معاہدے کا حصہ ہونے میں.
جی
میں کوئی اتنی زیادہ اس میں پاسبلٹی یا اپرچونیٹی نہیں دیکھ رہا جتنی آپ اس کا اشارہ کر رہے ہیں.
جی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, آپ کی رائے اس کے اوپر, فلسطین کے اوپر کیا امکانات کوئی کھل سکتے ہیں؟ کیونکہ جب کہنا چاہیے کہ کوئی چیز اب سٹیٹس کو سے ہٹتی ہے تو امکانات وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. ایران تک جو آپٹمزم ہے وائٹ ہاؤس کا, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, کس حد تک کہنا چاہیے کہ ریئلسٹک ہے, یا واقعتاً عوامل اور حالات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ مختلف ممالک اپنی مذہبی وابستگیوں اور مذہبی بنیادوں کے اوپر جو تفریق ہے اس سے ہٹ کے وہ صرف معاشی مفادات کے اوپر تعلقات کی کوئی بنیاد رکھیں اور اور نئی شکل اس ریجن کے اندر نظر آئے؟
جی بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جہاں تک میں یہاں رہ کے جو بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اور جو آبزرو کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اور ان کی پبلک اوپینین قطعاً اس حق میں نہیں ہے فلسطینی ریاست کے قائم ہونے میں. کوئی بھی دو اسٹیٹس کا یہ وہ بالکل یہ دھوکہ دہی ہے اور وہ اس کے حق میں نہیں ہے جتنی بھی وہ لپ سروس کرتے ہیں. نمبر دو فیکٹ یہ ہے کہ امریکہ میں اسرائیلی لابی کا اس قدر لاک کیا ہوا ہے انہوں نے معاملے کو کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اور وائٹ ہاؤس میں کوئی بھی آ جائے وہ ان کے بنیادی جو مقاصد ہیں اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا اس وقت. اچھا اس میں جب امریکہ یہ جو تاثر, ٹرمپ صاحب تو وہ تاثر بھی نہیں دیتے, تو وہاں تو معاملہ مسلسل ڈھلوان کا ہے فلسطینین کے لحاظ سے. تو جو ہو سکتا ہے شاید عملاً اگر آئندہ جا کے کبھی ہو وہ تو شاید یہی ہے کہ اسرائیلی پورے علاقے پہ قبضہ ہو, ان کا قبضہ ہو جائے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے اور پھر ایک سٹیٹ کا ہی فارمولا ہو جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا کہ یہاں اپارٹائیڈ کی سٹیٹ ہے اور پیلسٹینین کو بھی وہاں پہ حق ملنے چاہیے. تو اس لحاظ اور نہ مسلمان مطلب ریاستیں اس قابل ہیں کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے کچھ کر لیں. تو اس لحاظ سے مجھے تو لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے, اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رہے, اسرائیلی پیلسٹینین ایشو امریکہ میں یہ کوئی انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے, فورن ایشو نہیں ہے, یہ ان کا ڈومیسٹک ایشو ہے.
آخری سر سوال اور مختصر اس کو ریپ اپ کر دیتے ہیں, ایک ہفتے کے بعد جو رد عمل سعودی عرب سے آیا ہے اس کو کتنا سوچا سمجھا خیال کیا جائے اور وہ کس جانب اشارہ کرتا ہے؟ امبیسڈر نقوی صاحب,
عرب کا ریاکشن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو آپ بتائی دوسرے ممالک کے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور وہ اسلام کے اس طرح سے لمبرداری ہیں اور مسلمان ملکوں کے حقوق کم تحفظ کرنا چاہتے ہیں, تو ان سب وجوہات کے تحت یہ سعودی عرب کو ضروری تھا واضح کرنا کہ ابھی وہ فلسطینیوں کے کال تو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اور جو صدر ٹرمپ نے جو اشارہ کیا تھا کہ شاید وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں, وہ غلط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی صورتحال نہیں ہے کہ کبھی امکان کوئی نہیں ہے آئندہ نیئر فیوچر قریبی مستقبل میں کہ وہ سعودی عرب اسرائیل کو کوئی معاملہ کرے گا.
ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک تو اسی سوال کو آپ یہ ریسپونڈ کیجیے گا کہ سعودی عرب جو ہے کس اگر امریکہ کی یہ خواہش ہو کہ سعودی عرب بھی تعلقات قائم کرے تو سعودی عرب کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے کنسیڈرنگ اس کی سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں؟ پاکستان ایک واضح پوزیشن اس وقت لے کے کھڑا ہے, گزشتہ روز بھی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر بات کی ہے, اور بہت زیادہ پاکستان جہاں معاشی طور پہ انحصار کرتا ہے سعودی عرب پہ, تو سعودی عرب بھی کئی حوالوں سے پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ محسوس ہوتا ہے, اگرچہ آج کل کہا جاتا ہے کہ تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے تھی فورن منسٹر کے بیانات کے بعد. اس ساری صورتحال کا احاطہ کیجیے گا.
جی مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے, مطلب اگین خیال آرائی ہو سکتی ہے, قیاس آرائی ہے کہ شاید یہ دیکھا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے جب اعلان ہوا تو جیسے گراؤنڈ میں وہ ٹیسٹنگ نہیں کرتے کہ ٹیسٹ کریں پانی کا, یعنی ٹیسٹنگ کریں کہ بھائی واٹر کا لیول کیا ہے, ریاکشن کس طرح کا آتا ہے. تو پھر سعودی عرب کو اندازہ ہوا اس ایک ہفتے میں کہ سعودی عرب یو اے ای نہیں ہے, سعودی عرب جو ہے اس کا کلیم پوری امت کو ریپرزینٹ کرنے کا ہے, لیڈ کرنے کا ہے حرمین شریف کے ون کی وجہ سے, تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اس طرح کا عمل اختیار نہیں کر سکتے. اور یہ جو پریشر بلڈ اپ ہوا جس میں مختلف کو مسلمان ملکوں کی طرف سے ریاکشن بھی تھا, پیلسٹینین کی طرف سے بھی تھا, تو اگرچہ ان کا ارادہ ہو بھی لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اس وقت کرنا ان کے لیے کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے, اور وہ اسی کلیم کی بنیاد پہ وہ امریکہ کو بھی ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے فوری طور پہ تو نظر نہیں آتا. آئندہ حالات کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, امبیسڈر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں تو نہیں, بعد میں دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت سعودی عرب کو اندازہ ہوا کہ یہ کرنے کے بعد وہ بہت بری طرح ان کے جو حکومت ہے اور اس پہ جو مقام ہے, حیثیت ہے, وہ مجروح ہوگی مسلمان دنیا میں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری, ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. امبیسڈر علی سرور نقوی صاحب, فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. تھینک یو سو مچ.
جی بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام جہاں رنگ. پروگرام کے سیگمنٹ کو ماڈریٹ کریں گی نفیسہ اود بھائی, اور وہ بات کر رہی ہیں پاکستان چین تعلقات میں, اور ایک خاص حوالہ ہے, اور وہ حوالہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ سعودی عرب کے دورے سے واپس آ چکے ہیں, اور اس دورے میں جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق ان کی سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے. بہت سارے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اور ریاض کے درمیان تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو خاص طور پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد جو حالات سامنے آئے. تو اسی طرح پاکستان کو کچھ قرضہ بھی فی الفور واپس کرنا پڑا, اس کو بہت حوالوں سے دیکھا جا رہا ہے. تو کیا شاہ محمود قریشی کا چائنا کا دورہ, اس کا بھی کوئی تعلق ہے اسلام آباد اور ریاض تعلقات کے ساتھ؟ پاکستان چین بڑھتے ہوئے تعلقات کو بھارت کے اندر کس انداز میں دیکھا اور اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے, اس کا بھی احاطہ ہوگا اس سیگمنٹ میں. سو نفیسہ اود بھائی بات کر رہی ہیں اپنے پینلس سے, آئیے سنتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ اود بھائی. پیش خدمت ہے پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے اسٹریٹیجک ڈائلاگ پر ماہرین سے گفتگو. ہمارے ساتھ متین حیدر ہیں, یہ سینئر صحافی ہیں اور اسلام آباد سے دفتر خارجہ کو کور کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر الکا آچاریہ, یہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سینٹر فار ایسٹ ایشین اسٹڈیز میں پروفیسر ہیں. متین حیدر, آپ سے شروع کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسرا فیز ہے ڈائیلاگ کا, اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کا, پچھلے مارچ کو ہوا تھا. اس مرتبہ آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے؟
یہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انتہائی اہم دورہ چین ہے. آپ کے سوال میں یہ پہلو کہ اس دفعہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو اس میں زیر غور آئیں گے, تو اس میں سب سے پہلے تو یقینی طور پہ گزشتہ کئی ماہ سے جو جنوبی ایشیا میں جو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس ہوں ان کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے گا فارن منسٹرز کے لیول کا. اس میں چین اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی رہی اس میں پاکستان کا موقف, پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو قربتیں آئیں وہ, اور ابھی جو چین کے بارے میں پس پردہ سفارتکاری میں سعودی عرب کا پاکستان کو پیغام ملا اور چین کے بارے میں اس کے اوپر, اور جو ابھی پورے جنوبی ایشیا میں افغانستان میں پاکستان کے ایران افغانستان اور اس وقت ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے کانٹیکسٹ میں جو ریلیشنز ہیں جسے کہتے ہیں نئی ری الائنمنٹس جتنی ہوئی ہیں, اور چین روانگی سے قبل یقینی طور پہ جو ہماری عسکری قیادت سعودی عرب سے واپس آ چکی ہے ان کا بھی فیڈ بیک وزیر خارجہ نے دیا, اور یہ تمام تر چیزیں لے کر اب وہ چین روانہ ہوئے.
پروفیسر الکا, بنیادی طور پہ جو ایشوز اس وقت سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے چین سے کشمیر کے معاملے پر سفارتی مدد بھی طلب کی ہے. دیگر آپ خود جانتی ہیں کہ بھارت اور چین کا لداخ کی سرحد پر تنازع ہوا ہے. اس کے تناظر میں بتائیے کہ بھارت پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟
पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस बातचीत में शरीक होने के लिए. एक तरह से एक डायनामिक जो एक सिचुएशन आज आ गई है पूरी एशिया में, साउथ एशिया से लेके मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को अगर हम देखें, तो बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें अब जो एक ट्रांजिशन जैसा चल रहा है. सबसे पहले तो ये जो आपने कहा कि भारत की तरफ से चीन और पाकिस्तान के रिश्ते को या डायलॉग को किस तरह से देखा जाता है, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि भारत के लिए ये एक बहुत नासूर जैसा बन चुका है कि चीन और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं भारत की जो इंटरेस्ट है वो सीधा सीधा उन पर असर कर रहा है. तो ये गलवान से पहले तो मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान चीन को रिश्तों को लेके भारत का ये सबसे पहला एक मुद्दा बन चुका था, लेकिन अब मामला फिर बॉर्डर के ऊपर आ गया है. तो भारत की तरफ से ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और आगे भी आप सारी जो चेंजेस जो आप बोल रहे हैं वो जो हो रही हैं और जो अभी जिन जिन चीजों का रेफर उन्होंने किया स्ट्रेटेजिक डायलॉग में जो आने वाले हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट पर भी आकर जमते हैं. तो ये एक अच्छा खासा तनाव का मुद्दा है कि ये रिश्ता आखिरकार भारत के इंटरेस्ट को किस हद तक असर करेगा.
मतीन हैदर, ये बताएं कि पाकिस्तान सऊदी अरब इख्तलाफ हुआ और आप जानते हैं कि पाकिस्तान चाह रहा था कि सऊदी अरब कश्मीर के मामले पर खुलकर हिमायत करे. इसके बाद कुछ कर्ज़ों के बारे में बात हुई और कुछ इसरार हुआ सऊदी अरब की तरफ से कि पाकिस्तान वो कर्ज़ा वापस करे. इसमें आपने चीन का क्या किरदार देखा?
बड़ा अहम सवाल आपने इस सारी सूरत हाल पे किया है. इस पे देखिए, पसे पर्दा जो पाकिस्तान की तवक्को थी कि कश्मीर के ऊपर उस तेज़ी के साथ काम हो, ख़ास तौर पर इस्लामी तावन की तंजीम की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से हंगामी इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त की गई, वो नहीं हुआ. इस सारे पस मंजर में फिर वजीर खारजा को कहना पड़ा कि विद और विदाउट सऊदी अरबिया या सऊदी अरबिया के साथ या उसके बगैर हम आगे बढ़ेंगे. तो इन रिमार्क्स में जो है वो रियाज में इन रिमार्क्स को अच्छे अंदाज में नहीं लिया गया. और उसके बाद फिर सऊदी सफीर जो इस्लामाबाद में तैनात हैं, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात की और वहाँ पर बातचीत हुई. उन्हें दौरे सऊदी अरब की दावत दी गई, तो आर्मी चीफ सऊदी अरब तशरीफ ले गए वहाँ पे. अगरचे के क्राउन प्रिंस और किंग से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नायब सऊदी वजीर दफा और दीगर आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई. उसमें वजीर खारजा का ये बयान और उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल जो इंडिया चाइना की थी, वह सारी सूरत हाल में तो चीन ने एक मरतबा फिर खुल के पाकिस्तान का साथ दिया. और मुसद्दका इतलात के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के अकाउंट में फौरी तौर पे कुछ रकम रखवा दी, जिससे जिसे कहते हैं हमारा जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस होना था वो होने से बच गया. तो अभी ये उसी का फॉलो अप है कि वजीर खारजा बीजिंग में हैं. ताहम जो ऑन रिकॉर्ड दफ्तर खारजा के तर्जमान और वजीर खारजा भी कह चुके हैं और गुज़िश्ता हफ्ते आपने डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की भी ब्रीफिंग सुनी, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं और पाकिस्तान किसी भी स्टेज पे, किसी भी लम्हे, किसी भी मोड़ पे सऊदी अरब को नाराज करने का सोच नहीं सकता.
प्रोफेसर आलका, आप कुछ कहना चाह रही थी?
जी हाँ, मैं बस एक दो मुद्दे हैं जिनको मैं लेना चाहती हूँ. ये जो चीन और पाकिस्तान का जो एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये बहुत अहम है. जैसे मैंने कहा कि ये भारत के लिए एक तनाव का एक मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी देखना है कि चीन और भारत के बीच का जो भी रिश्ता है, हालांकि इस समय वो काफी एक तनावपूर्ण लम्हे से गुजर रहा है, लेकिन इधर चीन और भारत को भी बहुत जरूरी है कि वो अपने रिश्ते को वापस एक तरह से पटरी पे लाएं और उसके लिए कदम बढ़ रहे हैं. तो एक तो मुद्दा कश्मीर का है और जैसा भी मतीन साहब ने कहा कि پاکستان نے چین کا ساتھ دیا, چین نے پاکستان کا پوزیشن لیا ہے. میری سمجھ سے اگر ہم باریکی سے اس کو دیکھیں تو ابھی ایسی کوئی ایک ایسی کوئی ٹھوس بات نہیں نکل کے آئی ہے کہ چائنا بھی اب ایک کشمیر اس ایک طرح سے کشمیر مدعے میں آ چکا ہے. مجھے جو اگر آپ 5 اگست کو جو ان کے فورن منسٹری کے جو اسپوکس مین ہیں ان کی آپ انہوں نے جو واقعہ دیا اس کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں صاف صاف وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کا ایک مدعا ہے اور ان کو ڈائیلاگ کنسلٹیشن اور اس طرح کی چیزوں سے اس کو سلجھانا چاہیے. ایسا کوئی ابھی تک ایسے ان کی کوئی بات نہیں نکلی ہے جس سے یہ لگے کہ چین بھی اب کشمیر کے مدعے میں گھسنے والا ہے.
اس میں جو آپ نے ذکر کیا چین کا, تو دیکھیے بھارت تو کہتا ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ تو کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی ہے, کشمیر بھارت کا ایک حصہ ہے. لہٰذا اس میں چین کا یہ کہنا کہ یہ دو طرفہ طریقے سے یا بین الاقوامی سطح پر حل ہونا چاہیے, یہ تو بھارت کی جو پوزیشن ہے اس سے تو مختلف ہے.
چین کا پوزیشن کی کشمیر کو بھارت اور پاکستان کو دونوں کو مل کے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے مدعا سلجھانا چاہیے وہ ایک الگ چیز ہے, اور یہ کہنا کہ چین اور پاکستان دونوں ایک ہی طرف ہیں کشمیر کے مدعے کو لے کے یہ دوسری بات ہے. یہ دونوں الگ الگ باتیں مختلف ہیں اور ایک طرح سے ان دونوں میں کانٹرڈکشن ہے. تو میں صرف یہ اس بات کو دہرا رہی تھی کہ چین کا پوزیشن کشمیر کو لے کے بھارت سے کوئی میل نہیں کھاتا ہے. وہ یہ جو آپ نے کہا بالکل صحیح فرمایا, کیونکہ بھارت اس کو اپنا حصہ سمجھتا ہے, لیکن چونکہ یہ ایک طرح سے وواد کا مسئلہ ہے تو ان کا پوزیشن یہ ہے کہ آپ دونوں اس کو آپس میں سالو کریں. یہ میں اس بات کے اوپر دھیان لا رہی تھی کہ یہ کوئی ایک دم پرو پاکستانی پوزیشن نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ چین اور پاکستان کا جو اسٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے اب وہ کشمیر کے مدعے سے کافی آگے بڑھ چکا ہے. جو چین کے اب انویسٹمنٹس ہیں جو ابھی جو سی پیک کی جس حد تک پاکستان اب چائنا کے ایک جو جیو اسٹریٹیجک کیلکولیشنز ہیں اس میں اس کا جو ایک اب حصہ ہے, وہ صرف بھارت کے پریپیکش میں دیکھنا یا صرف اس کو ایک طرح سے ادھر بیلنس آف پاور کے طرح سے دیکھنا مجھے لگتا ہے اب واجب نہیں ہے. اب ہمیں ایک لارجر کینوس دیکھنا ہے جہاں پہ پاکستان چین کے لیے ایک بہت اہم اسٹریٹیجک امپورٹنس پا چکا ہے.
پروفیسر آہل کا ہم نے سعودی عرب کا ذکر بھی اسی لیے کیا کیونکہ جیسا کہ آپ خود جانتی ہیں کہ پچھلے دنوں پاکستان نے سعودی عرب سے کہا کہ انہیں کشمیر پر قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے, اور جس کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے. اب جب آپ کہہ رہی ہیں کہ اس معاملے کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے, تو اسی حوالے سے بتائیے, ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھارت اور سعودی عرب کے معاشی تعلقات بڑے مضبوط رہے ہیں, اب جب کہ چین اور پاکستان اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کر رہے ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ خطے میں نئے اتحاد بنیں گے؟
دیکھیے, ایک دم سے ابھی تو جو پکچر ہے وہ صاف نہیں ہے, چونکہ اب نومبر میں امریکہ میں الیکشنز ہونے والے ہیں. جو ابھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کا رشتہ سعودیز کے ساتھ وہ الگ قسم کا ہے, اور وہاں پہ دوسری اٹکلیں کہ اگر ٹرمپ صاحب نہیں کھڑے ہوتے تو شاید سعودیز کے ساتھ کچھ اور ہی رشتہ ہوتا. تو ایک بات وہ ہے. دوسرا یہ جو اب اسرائیل اور سعودی کا جو رشتہ انہوں نے ایک دم خلاصہ کر دیا ہے, جو پہلے سے تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں اسٹریٹیجک اور انٹیلیجنس شیئرنگ اور یہ سب چیزیں چل رہی تھیں, لیکن اس سمے اس خاص موقع پہ اسرائیل اور سعودیز کا جو ایک یہ مدعا خلاصہ کیا ہے, کیوں کیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ چائنا بھی یہاں پہ کوئی ڈائریکٹلی سعودیز کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ اگلا ایڈمنسٹریشن امریکہ میں کون, بائیڈن صاحب آئیں گے, ٹرمپ رہیں گے, اس سے کافی اثر پڑے گا کی سعودی عربیہ کا کیا رول رہتا ہے اس سارے گتھے میں کہ پاکستان، چائنا، انڈیا، یو ایس.
بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سینٹر فار ایسٹ ایشین اسٹڈیز میں پروفیسر الکا آچاریہ اور متین حیدر جو اسلام آباد میں دفتر خارجہ کو کور کرتے ہیں.
یہ سیگمنٹ ماڈریٹ کریں تھی نفیس سعود بھائی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اگلا جو حصہ ہے مدثرہ منظر بات کر رہی ہیں پاکستان میں کرونا کے سبب ممکنہ بے روزگاری سے متعلق ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ پہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر کی معیشت کو متاثر کیا ہے, اور ایسے میں جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں, پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آئندہ 6 ماہ کے دوران 22 لاکھ سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہو سکتے ہیں, جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے امید ظاہر کی تھی کہ ان کے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ذریعے ملازمت کے کئی مواقع پیدا ہوں گے. اصل صورتحال کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم اپنے ماہرین سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مزمل اسلم, ممتاز ماہر اقتصادیات اور فافا کیپٹلز کے چیف ایگزیکٹو, اور فائق حسین جو مائکرو فائنانس بینک کے صدر رہ چکے ہیں اور فائنینشیل کنسلٹنٹ ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کرونا وائرس کی وجہ سے ہر ملک کی صورتحال ایسی ہی ہے کہ وہاں ملازمتیں, بہت لوگ ملازمتوں سے فارغ ہوئے ہیں, اکانومی کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے, تو پاکستان کی بھی اکانومی جو ہے اس پہ اثر تو پڑا ہے, لیکن پاکستان میں اب چونکہ کرونا وائرس کی شدت میں کمی آئی تو وہاں کاروبار کھل گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں, میں مزمل اسلم صاحب سے بات کر رہی ہوں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو اتنی بڑی تعداد میں بے روزگاری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تو اب جو کاروبار کھلے تو اس سے بہتری نہیں آئے گی اس میں؟
دیکھیں جی, میں سرپرائز ہوں کہ اگر انہوں نے رپورٹ آج شائع کی ہے اور اس کے لیے آج یہ بات کر رہے ہیں, تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس وقت پاکستان کے زمینی حقائق سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹلی جو ہے نا آگاہ نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح کے اعداد و شمار دیے انہوں نے جو امپیریل کالج نے دیے تھے کہ 10 اگست کو پاکستان میں جو ہے 80,000 اموات ہوں گی, اور اس دن 11 اموات ہوئی. تو میں آپ کو چھوٹا سا رن ڈاؤن دے دیتا ہوں کہ جولائی کا ماہ جو گزرا ہے جس میں کرونا, حالانکہ حکومت نے پورا لاک ڈاؤن اس وقت بھی نہیں ہٹایا تھا, جولائی کے ماہ میں جو ہے تقریباً 27% ٹارگیٹ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوا, 35% سیمنٹس کی سیل بڑھی, فرٹیلائزر کی سیل 28% بڑھی. اس کے علاوہ جو ہے ہماری ایکسپورٹ 2 ارب ڈالر کو پہنچی, ریمیٹینسز جو ہے 2.7 ارب ڈالر پہ آئیں. اچھا, میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ نوکریوں سے لوگ کہاں سے نکالے گئے تھے. وہ نکالے گئے تھے ایکسپورٹ سیکٹر سے, کیونکہ دنیا بند ہو گئی تھی اور ایکسپورٹ سفر کر رہی تھی, اور کراچی میں بھی کچھ بڑے کارخانے انہوں نے جو ہے جبرن لوگوں کو جو ہے ایک دن کے نوٹس پہ نکالا تھا. ابھی یہ اتوار والے دن ایک میں ٹیکسٹائل ملر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بتایا کہ جتنے لوگوں کو ملازمت سے نکالا تھا ان سب کو واپس رکھ لیے, کیونکہ ایکسپورٹس کے آرڈر بہت زیادہ ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ٹیکسٹائل سیکٹر اگلے 2 سے 3 مہینے میں 3 ارب ڈالر کی مشینری کے امپورٹ کے آرڈر دینے جا رہا ہے, کیونکہ اتنا زیادہ ان پر ڈیمانڈ ہے. آج ہی اسٹیٹ بینک, کل اسٹیٹ بینک نے جو ایکسپورٹ ری فائنینس جو سرمایہ دیتے اس کی حد 100 ارب سے بڑھا دیے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اسٹیٹ بینک نے ایک اور سرکولر دی ہے کہ جو فورن لون جو ایکسپورٹرز نے لیے ہوئے تھے اس کو مزید اس کی میعاد 180 دن کر دی گئی ہے.
اچھی خبریں جی, بالکل.
اگر آپ کا سیمنٹ 35% زیادہ بک رہا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, تو اس کا مطلب یہ کہ سیمنٹ ایک ہاتھ سے کرنے والی مزدوری ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ زیادہ لیبر امپلائی ہوئی ہے. اگر آپ کا فرٹیلائزر 27-28% سے زیادہ بکا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایگریکلچر, اور ایگریکلچر میں آپ لوگوں نے بہت پیسہ کمایا وہاں پہ. تو اوور آل اگر یہ ایشیائی ترقیاتی بینک سمجھ رہے کہ 22 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے, تو میں 22 لاکھ کیا, میں اگر آج کی تاریخ سے دیکھوں تو مجھے 4-5 لاکھ لوگوں کا مزید روزگار لگتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو میں اس جو میرا اپنا اسیسمنٹ ہے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کہ یہ فگر میں کوئی حقیقت نہیں ہے.
مزمل صاحب, یہ تو بڑی حوصلہ افزا پکچر ہے جو آپ دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے جو پرائم منسٹر نے جس کا افتتاح جولائی میں کیا تھا, این پی ایچ پی, نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ, تو اس کی وجہ سے بھی ملازمتیں بڑھیں گی آپ کے خیال میں؟
دیکھیں اسد عمر صاحب, آپ کو یاد ہوگا آج سے 20-25 دن یا مہینہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ ترقیاتی اخراجات سال کے آخری حصے میں ہوتے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جولائی سے ستمبر تک کے جو 3 ماہ ہوں گے اس میں ہم تقریباً 150-200 ارب روپے ترقیاتی اخراجات میں خرچ کریں گے, اور وہ جو ہے اس میں ڈیم کی کنسٹرکشن ہے اور دوسری چیزیں ہیں. ایک تو جو کنسٹرکشن سیکٹر میں ڈیمانڈ ہے وہ سرکاری جیسے کہتے ہیں کہ پروجیکٹس کی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ایک دم کود گیا ہے. ابھی آپ 2-3 دن پہلے کے اخبارات اٹھا لیں تو اس میں جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایف بی آر میں کتنے زیادہ پروجیکٹس لوگوں نے رجسٹر کرائے ہیں, یہ جو ابھی کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹڈ ایمنسٹی دی ہے. تو بہت بڑی کثیر تعداد میں پروجیکٹس انرول ہو رہے ہیں. اور آج ہی کی خبر ہے, کراچی میں ایک بلڈنگ ہے ٹریکر پاکستان, جو ایک ٹریکر کی کمپنی ہے ان کی ہے تھی, وہ بینک الحبیب نے مارکیٹ سورسز کے لیے 8 ارب روپے کی, جو 47.5 ملین ڈالر بنتا ہے مالیت اس کی, اس پہ خرید لی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت سسٹم میں کتنا کانفیڈینس آیا ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹ کو آپ دیکھ لیں تو صرف جولائی کے مہینے میں جو ہے 14.5% بڑھی تھی, اگست کے مہینے میں بھی لگ بھگ 3-3.5% بڑھ چکی ہے, 2 ماہ میں 17-18% ریٹرن اسٹاک مارکیٹ نے بھی دیا ہے. گاڑیوں کی آٹو سیلس کے نمبر دیکھ لیں تو وہ بھی بہت ہائی جا رہا ہے. تو ایسا لگ ہی نہیں رہا, ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک میں اللہ نے کوئی خزانے کھول دیے جو اتنی خریداری ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
زمل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, میں فائق صاحب سے پوچھ رہی ہوں. فائق صاحب, آپ جانتے ہیں کہ جب ایسی وبا کی صورتحال ہو تو لوگ جو ہیں ان کو تو اپنی روزمرہ زندگی کی فکر ہو جاتی ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ بچت کریں یا کوئی ایسے منصوبوں میں روپیہ لگائیں. لیکن مزمل صاحب نے جو پکچر بتائی ہے تو بڑی ہی امید افزا ہے. آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو روزگار کے مواقع ہیں کس سیکٹر میں زیادہ ہیں؟
دیکھیے یہ جاب کے مواقع تو ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز پہ. مواقع ہیں, بہت ہیں, لیکن آپ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے. یہ ہاؤسنگ کے جو پروجیکٹس انہوں نے اناؤنس کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے 30-40 اس میں انڈسٹریز انوالو ہیں, اور یقیناً اگر یہ بڑھے گا تو اس کا بھی اثر آئے گا, اور بہت اچھا اثر آئے گا, بشرطے کہ اس پہ ریلسٹکلی کام ہو. کیونکہ میں نہیں سمجھتا, میرا تعلق فائنینشیل سیکٹر سے ہے, کہ یہ بینکس والے جو ہیں وہ کوئی زیادہ کوآپریٹ کریں گے, اور اس کے پیچھے پورا دار و مدار بینکس کا ہے کہ وہ آپ کو فائنانس کریں. بینکس جو ہیں وہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم پوزیشن لے رہے ہیں, وہ لانگ ٹرم میں نہیں جائیں گے, اور اس کے لیے گورنمنٹ کو پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ یہی اس کی بیک بون ہے فائنانسنگ کی, اور اگر وہ بینک سپورٹ کر جاتے ہیں تو پھر تو کوئی شک نہیں کہ بہت اچھا یہ کام چلے گا, لیکن مجھے بہت ڈاؤٹ ہے کہ بینک اس کو سپورٹ کریں گے. اور نیشنل بینک کچھ کر جائے وہ کر جائے, لیکن یہ کہ نیشنل بینک کے علاوہ اور کتنے بینک کریں گے, آئی ایم ویری ویری ڈاؤٹفل.
لیکن مزمل صاحب آپ بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ منصوبہ بنانا حکومت کا کام ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. ابھی یہ بہت ہی ارلی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا, لیکن ایک امید تو ہے.
نہیں دیکھیں, بالکل شرح سود 6.25% سے نیچے آئی ہے اور 7% پہ آ گئی ہے. ابھی فائق صاحب نے جو بات کی ہے بالکل حقیقت پہ بات ہے مبنی. اگر آج سے میں 3 مہینے پہلے کی بات کروں تو 3 مہینے میں پاکستان میں بہت زمینی حقائق پالیسی سازی میں چینج ہوئے ہیں. نمبر 1 میں بتا دوں کہ ہائی کورٹ نے جو ہے لاہور اور ہائی کورٹ نے الاؤ کر دیا ہے اب بینکو کو کہ کوئی اپنی اگر پراپرٹی میں ڈیفالٹ کرے گا تو وہ سٹے آرڈر نہیں لے سکتا. بینک اس سے جو ہے جیسے گاڑی میں ڈیفالٹ کرتا ہے اس کی گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی جسے کہتے ہیں کہ یہ ایشو تھا فائنینسنگ کا. دوسرا پچھلے ایک مہینے میں وزیر خزانہ, وزیر پلاننگ اور پرائم منسٹر تین سے چار دفعہ اسٹیٹ بینک گورنر کے ساتھ میٹنگ کر کے اس چیز پہ ان کو جو ہے کنوینس کر چکے ہیں کہ وہ آگے بینکنگ سیکٹر کو بولیں. اور آج کی تاریخ میں پرائم منسٹر سے تقریباً 20 بینکوں کے جو ہے لوگ جو ہے ملے ہیں اور پرائم منسٹر انہوں نے بولا ہے. اس میں دو چیزیں, بینکنگ سیکٹر کا رسک اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ ایک تو انٹرسٹ ریٹ میں گورنمنٹ شیئرنگ کرے گی, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ نے ان کو جو ہے ایک وہ تسلی بھی دی ہے بجائے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہو وہ کورٹ کے گورنمنٹ نے یہ ساری چیزیں کرائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ان لائک جو پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہاؤسنگ فائنینس نہیں آیا تھا, اس میں ایک دم بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی جیسے آٹو فائنینس کی پچھلی دہائی میں آئی تھی, کیونکہ اس سے پہلے آٹو فائنینسنگ بھی پاکستان میں بری سمجھی جاتی تھی یا بینک نہیں دیتے تھے. اب کنزیومرزم کا زمانہ آ گیا ہے, چینجز آ چکی ہوئی ہیں, سینٹرل بینک خود اس طرح کی پالیسیز بنا رہا ہے اور بینکوں کے لیے جیسے زرعی لون کے لیے بینکوں کی ایک میعاد رکھی ہوئی ہے, کموڈیٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے, اب سینٹرل بینک بھی اس میں پالیسی سازی کر رہی ہے کہ بینکوں کو مجبور کرے گا کہ وہ انہیں کم از کم ایک تک لینڈنگ کرنی ہوگی. تو یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس میں ہر بینک اس میں جو ہے نا اشتہار بھی لگا رہا ہوگا اور یہ کرے گا.
بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب آپ کا بھی, فائق حسین صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بے حد شکریہ. مدثرہ منصور کو اجازت دیجیے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کے اوپر اور امریکہ کی سیاست کے اوپر. ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے اس وقت اختتام پذیر ہو چکا ہوگا. ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے سابق امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن باقاعدہ نامزدگی وہ قبول کرنے کے بعد تقریر کر چکے ہوں گے. اس سے پہلے کیملا ہیرس جو کہ وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی, وہ اپنی تقریر کر چکی اور اس کنونشن کی تیسری شب بڑے ناموں نے خطاب کیا. سابق صدر باراک اوباما وہ بھی یہاں پہ خطاب کرنے والوں میں موجود تھے اور کافی اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اطراف سے ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. ریپبلکن کنونشن آئندہ ہفتے شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی سوئنگ اسٹیٹس کا دورہ کر رہے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں بدستور اور وہ بھی کاؤنٹر اٹیک جیسے ہوتا ہے اپنے اپوزیشن کے اوپر وہ بھی کر رہے ہیں. ان ساری صورتحال میں اگر ہم انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انالسٹ کو سمجھیں تو ایک بات جو بہت واضح ہے ان کے نزدیک وہ پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے. ویسے تو دنیا کے ہر ملک میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس سیزن میں یہ پولیٹیکل ڈیوائڈ بڑھتی ہے, لیکن ایک ایسا ملک جس کی اپنی کئی حوالوں سے حساسیت بھی ہو لیکن وہاں پہ صدارتی الیکشن اور مہم جا رہی ہے اور جہاں پہلے ہی ایک سیاسی تقسیم کی بات کی جاتی ہو اور دونوں پارٹیوں کا بہرحال اس بات پہ فوکس ہو کہ اس تقسیم کو ختم کرنے کی اور ایک یونائٹڈ انداز میں, متحد انداز میں ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. عام طور پہ الیکشنز کے بعد یہ کچھ ہوتا ہے, جو بھی اقتدار میں ہوں وہ باقیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. سوال ہم یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے یہ کیسے کم ہو سکے گی. نان پارٹیزن انالیسز ہم لیں گے. پروفیسر وقار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, نارتھ ٹیکساس یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. امریکہ اینڈ پولیٹیکل ڈیوائیڈ, اس وقت کیا سٹیٹس ہے, کیمپین کے دوران کیا نظر آتا ہے منظر اس بارے میں, اور کیمپین کے بعد کیا ایکسپیکٹ کیا جائے, اور اس کا کم ہونا کیوں ضروری ہے؟
کم ہونا ضروری اس لیے ہے کیونکہ امریکہ کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں. ابھی کرونا وائرس ہے, کرونا وائرس کے بعد اکنامک ریکوری ہے, سوشل پالیسیز ہیں ان ڈیوائڈز کو اوور کم کرنے کے لیے. پر یہ کم ہوگا کہ نہیں, یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہنا ناممکن ہے. ایز اکیڈیمکس ہم لوگ اکثر एक थ्योरी से एंगेज करते हैं, उसका उस थ्योरी का नाम है पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। पोस्ट मॉडर्न में हम लोग कहते हैं कि कोई रियलिटी वैसे होता नहीं है, हम इस दुनिया को मीडिया के थ्रू से देखते हैं, कहानियों के थ्रू से देखते हैं, कौन नरेट कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, उस टेक्स्ट को रीड करके हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मटेरियल कंडीशन से जो कनेक्शन है वो कट हो चुका है। हम रियल रेसिज्म शब्द महसूस ना करें, पर न्यूज से हम उसके बारे में जानते हैं। तो जो रिपब्लिकन्स हैं, कंजर्वेटिव है, वो फॉक्स न्यूज देख रहे हैं, जो डेमोक्रेट्स है, लिबरल्स है, वो MSNBC और CNN देख रहे हैं, और उनका जो वर्ल्ड व्यू है और रियलिटी है कंप्लीटली बाइफर्केटेड, कंप्लीटली डिफरेंट है।
सही।
ये कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया में रहते हैं और उस रियलिटी, सो कॉल्ड रियलिटी में वो जी रहे हैं।
आपकी आवाज प्रोफेसर साहब थोड़ा सा डूबने लगती है बीच में।
अच्छा, उस ऑल्टरनेटिव रियलिटी में ये रह रही है और इसके वजह से सोसाइटी में मेजर डिविजन, बाइफर्केशन और फिजर आ गया है।
आप ये समझ रहे हैं कि जो एक सियासी तकसीम है उसको मीडिया और बाकी भी जो कम्युनिकेशन के चैनल है उसको गहरा कर रहे हैं। तो प्रोफेसर वकार, आप ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ ऑफ कोर्स सियासी क़यादत की ये जिम्मेदारी होगी एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिकल जो डिवाइड है उसको कम करना, बल्कि जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उनको भी एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म की तरफ आना होगा और इन फासलों को कम करने में किरदार अदा करना होगा।
सुनना होगा और खुद डिसाइड करना होगा कि उनको क्या बिलीव।
इलेक्शन के बाद तवक्को है कि इलेक्शन के बाद भले डेमोक्रेट जीते हैं या रिपब्लिकन दोबारा अपने इस ऑफिस को कायम रखें और दूसरी मदद के लिए, कि ये पॉलिटिकल डिवाइड सोसाइटी के अंदर ये कम होगी।
तभी होगी जब लोग जो है मीडिया को सिर्फ प्रोपेगेंडा समझे और अपने लिए डिसाइड करें कि हाँ इनको भी सुनना है, उनको भी सुनना है, पर खुद डिसाइड करना है कौन सच्चाई है और खुद तहकीकात करना है और फिर किसी कंक्लूजन में पहुंचना है कि हाँ ये जो है इस रियलिटी में बिलीव करता हूँ, ये ज्यादा जो है।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वकार, आपने ज्वाइन किया नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी से, थैंक यू सो मच।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक urdu.voa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट जहां रंग में स्पोर्ट्स क्रिकेट दो रेफरेंसेस से बात करेंगे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में वनडे एंड T20 कैप्टन बाबर आजम के लिए बिलाशुबा एक बड़ा एजाज, बड़ा आनर कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग है उसमें वो तीनों फॉर्मेट्स के अंदर पहले वाहिद खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 पोजीशन में हैं। T20 में पहली पोजीशन है, वनडे में एक रोज़ा मैचों में उनकी रैंकिंग में, इंटरनेशनल रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पर हैं और टेस्ट मैचों में वो 5वें नंबर पे हैं। और टेस्ट में बिलखसूस उनके जो पिछले 18 टेस्ट मैचेस हैं उसमें उन्होंने कमोबेश कोई 62 रन की औसत से स्कोर किया है। इब्तदाई 7-8 मैचेस में आप जानते हैं कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सो बाबर आजम का ये एजाज़ उनके लिए, उनके एतमाद में कितने इजाफे का सबब बन सकता है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा एक स्टेटमेंट है, इस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट कैप्टन हैं अजहर अली, जो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं और टीम टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल कर रही है इंग्लैंड के अंदर, उनका ये ख्याल कि आखिरी मैच साउथहैम्पटन में जो हो रहा है उसमें वो तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरल देख के और उससे मुतासर होके जा रहे हैं और टीम के हर खिलाड़ी को वो दिखाया गया है, इसका क्या मतलब है, उनको ये क्यों कहना पड़ा, ये स्पोर्ट्स है, ये कोई हक और बातिल की जंग नहीं है, ये कोई सच और झूठ की जंग नहीं है, क्या इसको इसी स्पिरिट में लेना चाहिए या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को उजागर करना चाहिए, इन दोनों वालों से बात करेंगे। हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं, मुमताज क्रिकेट कमेंटेटर आपके पसंदीदा। बहुत शुक्रिया हसन जलील साहब। सबसे पहले बाबर आजम क्या कहेंगे उनकी इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के ऊपर और उनकी इस रैंकिंग पे?
دیکھیے بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں بڑے اچھے اچھے کھلاڑی پیدا ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یونس خان اور مصباح الحق تک ہمارے پاس وہ کھلاڑی موجود تھے. بابر اعظم نئے کھلاڑیوں میں ایک بڑا اچھا اضافہ ہے, اور بابر اعظم کے رنز پر نہ جائیے, آپ ان کی ٹیکنیک کو دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ایک مکمل بیٹسمین ہے. ان کا فٹ ورک بڑا اعلیٰ ہے, ان کی ٹائمنگ بڑی عمدہ ہے, پھر وہ وکٹ کے ہر طرف بڑے عمدہ اسٹروک کھیلتے ہیں, اور پھر ان کی سنجیدگی اور ان کا ٹیمپرمنٹ اور خاص طور سے جو ان کی انوالومنٹ ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے اور بابر اعظم کے لیے بھی, اور ایک اور سنگ میل وہ عبور کرنے جا رہے ہیں کہ انہیں صرف 29 رن چاہیے ہیں 2000 رنز مکمل کرنے کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں, جو ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم اگر اپنی فارم کو جاری رکھیں گے تو یقینی طور پر مستقبل میں وہ بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے پاکستان کرکٹ کے لیے.
جی کوئی شک نہیں ہے, اور تمام فارمیٹس کے اندر وہ کنسسٹنٹ ہیں. اب آ جاتے ہیں ٹیسٹ سیریز. آخری ٹیسٹ میں جب ہمارے سامعین یہ پروگرام سن رہے ہوں گے, ساؤتھ ہیمپٹن میں پہلا دن کے جو کھیل ہے وہ اس وقت جاری ہوگا. حسن زلیل صاحب, پہلا میچ اس سیریز کا جیتا ہوا پاکستان ہار گیا, دوسرا میچ بارش کی نظر ہو گیا, لیکن مصباح الحق اور بہت سارے دیگر کھلاڑی بھی پورے اعتماد ہیں کہ جس طرح فائٹ کیا وکٹ کیپر بیٹس مین رضوان نے, اس سے ٹیم کا اسپرٹ اور مورال بہتر ہوا ہے. لیکن تیسرے میچ سے پہلے کپتان اظہر نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم ترک ڈرامہ سیریل ارتغرل سے انسپریشن لے کے میدان میں اتریں گے. وہ ایک ایسا ڈرامہ ہے, ظاہر ہے میں نے نہیں دیکھا ہے, لیکن جس کو ایک خاص پیرائے میں دیکھا جاتا ہے, جھوٹ اور سچ اس کی جنگ میں اس کو دیکھا جاتا ہے, کئی حوالوں سے وہ اس کے اندر مذہبی اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ سپورٹس تو ان ساری چیزوں سے ماورا ہے, اور ایک فرینڈلی ہیلدی کمپٹیشن کا نام ہے, اس کو اس طرح کیوں کر ان کو یہ بیان دینا پڑا؟
انفارچونیٹلی ہمارا کچھ مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم پہلے بولتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں, اور ہر چیز پر ریئیکٹ کرنا ہمارا اولین فرض ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, انسپریشن لینا کسی بھی چیز سے بڑی اچھی بات ہے, انسپائر ہو کر میدان میں اترنا اس سے بھی اچھی بات ہے, لیکن اول تو آپ کو یہ بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی, اور دوسرے پھر اس کو, کیونکہ آپ دیکھیں جیسے کھلاڑیوں کو, تمام دنیا کے کھلاڑیوں کو لیکچر دیے جاتے ہیں, انہیں سائیکولوجیکل جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے, انہیں ابھارا جاتا ہے, لیکن وہ باہر آ کے یہ نہیں کہتے کہ جی ابھی ہم لیکچر لے کے آ رہے ہیں, ہم تو بڑے انسپائرڈ ہیں. یہ چیزیں آپ کے گیم کا حصہ ہیں اور آپ کی روٹین کا ایک حصہ ہیں, اور پھر وہ جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل کھیل کے ساتھ آپ ایک تاریخی ڈرامے کو انوالو کر رہے ہیں, اس کا ایک الگ جو ہے وہ کورس آف ایکشن ہے. ظاہر ہے اس کو اسپورٹس کے ساتھ مکس کرنا بڑا فنی لگتا ہے.
جی ہاں, بہتر ہوتا نا اوائڈ کرتے. اب حسن جنیل صاحب, انالیسز آپ کا, ٹیم کا مورال آپ نے دیکھ لیا, ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ جو ڈرا ہوا لیکن اس کے اندر بری طرح بیٹنگ آرڈر ٹاپ آرڈر پھر کلیپس ہوا, سوائے کہنا چاہیے کہ بابر اعظم کے سوائے جو اوپنر ہیں ان کے, اور پھر لوور آرڈر میں رضوان, کوئی بندہ سکور نہیں کر سکا. اسد شفیق بھی ناکام جا رہے ہیں, اظہر علی مسلسل ناکام ہو رہے ہیں. کس اپروچ سے جانا ہوگا, اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلیاں ہوں گی اس میچ میں؟
اول تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ دونوں میچوں میں آپ نے ٹاس جیتا, پہلے بیٹنگ کی, بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ کو ملا, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے جو مین بیٹسمین ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں, اظہر شفیق بالکل اسکور نہیں کر رہے, اظہر علی اسکور نہیں کر رہے, شان مسعود نے پہلی اننگ بہت اچھی کھیلی, 153 رنز بنائے, لیکن اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اگر پوری ٹیم کلک نہیں کرے گی تو دو یا تین کھلاڑیوں پر آپ اتنا بڑا اسکور نہیں بنا سکیں گے, تو تیسرے میچ میں آپ کو بڑی ذمہ داری اور احتیاط سے بیٹنگ کرنی ہوگی, اور اب ایک بہت بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں سلیکشن کے لیے درپیش ہوگا کہ آپ کیا فواد عالم کو کھلائیں جو ایکسٹرا بیٹسمین کی حیثیت سے کھیلیں گے, یا پھر ان کی جگہ آپ آل راؤنڈر شاداب خان کو لائیں. یہ ٹیم سلیکشن پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ نسیم شاہ کو پہلے ٹیسٹ میں کھلانا بے وقوفی کی بات تھی. آپ سہیل خان پانچ پانچ دو مرتبہ وکٹ لے چکے تھے, اچھی فارم میں تھے, گیند کو بہت زیادہ سوئنگ کرا رہے تھے, آپ کو انہیں موقع دینا چاہیے تھا. نسیم تو نوجوان ہیں, ان کے لیے بھی پوری زندگی پڑی ہے.
عمران خان نام لے کے گئے ہیں, عمران خان وہاں پہ موجود ہیں.
جی ہاں, اور اچھا, اور ڈر کے مارے آپ انہیں زیادہ استعمال بھی نہیں کر رہے. پہلے میں ٹیسٹ میں آپ نے شاداب کو استعمال نہیں کیا. دیکھیے, جب تک کہ آپ پلاننگ کے ساتھ میدان میں نہیں اتریں گے اور ٹیم کی اگلی ٹیم کی آپ نفسیات سے اور جو ان کی کمزوریاں ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو انگلینڈ کو ہرانا بڑا مشکل ہے۔
بہت شکریہ حسن جلیل صاحب، آپ نے ہمیں ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کو بہت شکریہ۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقع